الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا عماد بیان فرمایا ہے. عربی لغت کے اندر عماد خیمے کے درمیانی والی لکڑی کو کہا جاتا ہے. جب خیمہ بنتا ہے تو اس کے اطراف میں رسیاں باندھی جاتی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک سہارا اور ایک لکڑی رکھی جاتی ہے جس کے اوپر سارے کا سارا خیمہ قائم ہوتا ہے. یہ جو بیچ کے درمیان کی لکڑی ہوتی ہے اس کو عربی میں عماد بھی کہا جاتا ہے اور عمود بھی کہا جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تشبیہ دی ہے ایک خیمے کے ساتھ، چاروں اطراف سے اس کو روکا گیا ہے، باندھا گیا ہے، اور درمیان میں وہ چیز جس کے اوپر پورے کے پورے خیمے اور دین کا دار و مدار ہے وہ نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم تحائف جو عطا کیے گئے شب معراج کے موقع پہ، ان تحفوں میں سے اور اللہ کے فضلوں میں سے بہت بڑا تحفہ وہ امت مسلمہ کے لیے نماز کا تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کے ساتھ ایک وتر جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ واجب کی ہے. ایمان کا اور اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر مومن، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس بندگی کا دعویٰ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی وحدانیت پہ قائم ہوں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادات ہم پر، آپ پر فرض واجب فرمائی ہیں وہ نماز کی تکمیل کے لیے ہیں. اصل الاصل اور عبادت کا خلاصہ اور عبادت کے اندر حقیقت وہ نماز کی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں تو بعض احادیث میں کفر کا آیا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا، جس کسی نے جان بوجھ کے نماز نہ پڑھی فقط کفر، وہ کافر ہو گیا. علماء نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا ہے. البتہ جب تک انکار نہیں کرتا اس وقت تک کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی وجہ سے علماء کرام اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ الفرق بین العبد المؤمن والکافر ترک الصلاة, مسلمان بندہ اور کافر بندہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے, جو حد فاصل ہے, وہ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے. تو ان احادیث کے بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر نماز فرض فرمائی ہے یہ ہمارے دین کا اصل ہے, یہ ہماری عبادتوں کا اصل ہے, اور ہمیں اس نماز کو درست پڑھنے کے لیے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے وہ ہما وقت اس بات میں کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں اس طریقے سے ادا کی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بالکل صحیح ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہم سے اقیم الصلاح کہہ کے نماز کا مطالبہ کیا ہے ویسی ہو, تو اس کے لیے آپ کو پھر سنتوں کو دیکھنا پڑے گا. اور اسی طرح شیخ سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ, اللہ کے ولی تھے, اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں بھی تھے اور شیخ بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں فرائض عطا کیے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہمیں سنتیں عطا کی ہیں, اور سنتوں کی تکمیل کے لیے ہمیں نوافل عطا کیے ہیں, اور نوافل کی تکمیل کے لیے ہمیں تطوع اور مستحبات عطا فرمائی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مستحبات اور نوافل کا خیال نہیں رکھتا تو وہ آہستہ آہستہ سنتوں سے بھی رہ جائے گا, اور جو بندہ سنتوں کا خیال نہیں رکھتا ہو تو وہ آہستہ آہستہ فرائض سے بھی دور ہو جائے گا, اور فرائض کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھنا, سنتوں کے ساتھ پڑھنا, مستحبات کے ساتھ پڑھنا, یہ ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا, اور یہی معلوم کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سے طریقے ہیں, وہ کون سی علامات ہیں کہ جس کو ہم اپنا کے اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون, مؤمنین مسلمان اور مومن بندے یقیناً کامیاب ہیں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں. اگر کسی مومن کے نماز میں خشوع آ جاتا ہے تو یقیناً اس کی نماز بہترین نماز ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے یہ لمحات مبارکباد کے قابل ہیں کہ اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مورخین نے نقل کیا ہے, فرماتے تھے ان الرجل یشیب عارضاه فی الاسلام ما اکمل للہ صلاۃ, ایک آدمی کے مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں اسلام میں, اس لیے کہ داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور پھر وہی سفیدہ آہستہ آہستہ وہ مونچھوں میں بھی آ جاتا ہے. اتنا وقت اس کا گزر جاتا ہے اسلام کے اندر کہ اس کی مونچھیں سفید ہونے لگتی ہیں، لیکن وہ ایک نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا. وہ کئی فضا کا حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع اور اقبال اللہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نماز نامکمل ہوتی ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی نماز کو نامکمل نماز قرار دیا ہے کہ جس کے اندر انسان کا دل، اس کا دماغ اور اس کا ہمتن اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو. کہنے اور سننے میں یہ بات بہت آسان لگتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنی نمازوں کے اوپر توجہ کرے، محاسبہ کرے، معلوم کرے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری توجہ، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا خیال اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سے نہ ہٹاؤ. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، بہت کم ایسے اولیاء اللہ آپ کو ملیں گے جو واقعی جیسے خشوع اور خضوع کا تقاضا ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے. میرے محترم سامعین کرام اور بزرگوں، ہمیں اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں کرنے کا کہا. ان نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مودع کی طرح نماز پڑھا کریں. مودع کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جو الوداع کہنے والا ہوتا ہے وہ مودع کہلاتا ہے. جیسے آپ کے گھر مہمان آ جائیں یا کوئی بہت دور سے آ جائے اور اب وہ جانے لگا ہے، آپ اس سے الیک سلوک کر رہے ہیں اور اس کو رخصت کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے ملا جاتا ہے، کیا پتہ دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، کیا پتہ کب ملاقات ہو. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ملنے سے پہلے ہم ہی دنیا سے چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں. یہ جو الوداع کا ماحول ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ایک مومن کو جب وہ اللہ کے سامنے اپنی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ مودع کی طرح نماز پڑھے، گویا آخری نماز پڑھ رہا ہے. اور وہ جو اس کی دلی کیفیت ہوگی، اخلاص ہوگا، رجوع اللہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اقبال ہوگا، اس سے جو لطف حاصل ہوگا اور اس سے جو قبولیت ملے گی، وہ مقصود ہے ہم کو. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مودع کا ترجمہ فرمایا کہ جیسے ایک آدمی تمام چیزیں چھوڑ کے کہیں جانے لگتا ہے، اسی طرح آپ بھی جب نماز پڑھنے لگے تو دنیا کے بکھیڑے خیالات اور معاملات، اولاد کے خیالات، گھروں کے خیالات، دوستوں کی باتیں، لوگوں کی گفت و شنید، یہ آپ ذہن سے نکال کے ایک طرف رکھ دیں اور اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے کر کے جو نماز پڑھیں گے وہ صلاۃ مودع کہلایا کرے گی. پہلا ترجمہ بھی بہت بہترین ہے اور اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. اور حضرت شیخ الہند نے جو فرمایا یہ بھی بہت اعلیٰ تشریح ہے، اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے. تو نماز پڑھنے کے لیے آداب کا خیال رکھنا اور اس مقام کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نماز عطا فرمائی ہے، یہ تمام خلائق کے اور تمام کائنات کی عبادت ہے. کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے جو پیدا فرمائے، جس دن سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے وہ قیام کی حالت میں ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اپنے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری لگائی ہے، وہ نبھانے کے لیے وہ بالکل چاک و چوبن ایک جگہ کھڑے ہیں، تو گویا کہ وہ قیام کی حالت میں ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور اللہ کے تمام احکامات وہ رکوع کی حالت میں ہی بجا لاتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ جب سے پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخلوق اور خلقت عطا فرمائی، اس دن سے وہ سجدے کی حالت میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا، اس میں قیام والے فرشتوں کی عبادت بھی آ گئی، اس میں رکوع والے فرشتوں کی عبادت بھی آ گئی، اس میں سجدے والے فرشتوں کی عبادت بھی آ گئی. اور صرف فرشتوں تک محدود نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. قرآن کریم کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عبادت اور تسبیح نہ بیان کرتی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی جو آپ کے سامنے مخلوقات ہیں، آپ غور کیجئے، کچھ چیزیں قیام کی حالت میں ہیں جیسے ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں، کچھ چیزیں رکوع کی حالت میں محسوس ہوتی ہیں جیسے چوپائے ہیں، بکری ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، ان کا منہ آگے ہے اور ان کی دم پیچھے ہے، جیسے ایک رکوع کی حالت ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں وہ سجدے کی حالت میں معلوم ہوتی ہیں، جیسے حشرات الارض، زمین پہ چلنے والے انسیکٹس وغیرہ، بالکل زمین کے، ان کا منہ بھی زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھی زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ کچھ چیزیں آپ کو قاعدے میں بھی نظر آئیں گی، جیسے پہاڑ ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ ایک خاص حیات سے اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قاعدے میں بیٹھے ہیں. تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ پوری کائنات کا مجموعہ ہے، یہ تمام عبادتوں کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور ارفع کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات عطا فرمائے، ان میں بہت بڑا، سب سے بڑا انعام وہ نماز کا انعام ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کی طرف سے کیا انعام لے کے جا رہے ہیں. مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، اور آپ کی امت وہ ان نمازوں کی متحمل نہیں ہو سکے گی، آپ اپنے رب سے اس میں کچھ تخفیف کرا لیں، کم کرا لیں. اور یہ سلسلہ 9 مرتبہ چلتا رہا. جب 5 نمازیں رہ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا محسن، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی توفیق عطا کی، ہم اس کے سامنے اس سے بھی زیادہ تخفیف طلب کریں، یہ مناسب نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ تلک خمسون و خمسون، یہ 5 بھی ہیں اور 50 بھی ہیں. 5 نمازیں آپ دن میں پابندی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پہلا حکم ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، لا يبدل القول لدي، حکم وہی ہے، 50 کے برابر ہمیں اور آپ کو ثواب مل سکتا ہے اگر ہم 5 نمازیں جیسے اللہ نے کہا ہے، اور جیسے سنتیں، اور جیسے مستحبات، اور جیسے نوافل کا تقاضا ہے، اس طرح پڑھنے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. میرے محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قام العبد الى الصلاه فتحت له ابواب الجنان، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وكشفت له الحجب بينه وبين ربه، اور اس کے اور رب کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ، ان کی زیارت، یہ ایک مومن کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے تکبیر باندھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے آسمانوں میں جنتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے اور آپ کے درمیان جو کہ رکاوٹیں ہیں، جو پردے ہیں، وہ ہٹائے جا رہے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں سے پیچھے کی طرف اوپر آسمانوں کی طرف ہزاروں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کی نماز میں اقتدا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو آمین کہتے ہیں. یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے. نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھتے ہوئے وہ کیفیت جو ہمیں مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی، اور نماز کے لیے دل اکتا جاتا ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے ان کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جن کے دل میں خشوع آ جاتا ہے تو پھر وہ نماز ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے. آپ کو جب آپ کی نماز مؤخر ہونے لگے یا قضا ہونے لگے العیاذ باللہ، تو آپ کی روح کے اندر بے چینی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، یا بلال اذن، اے بلال اذان دو، ارحنا بالصلاح، اور ہماری روح کو آرام پہنچاؤ نماز سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ، اللہ نے مومنین کی شان یہ رکھی ہے کہ کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی اور گناہ، ان چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں. اور اللہ کی طرف بڑھنا، نماز پڑھنا، عبادتیں کرنا، اللہ کے قریب جانا، یہ ان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے لیے غذا اور کھانا ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو پہلے دوا سمجھو، اور جب یہ غذا بن جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو دوا کھلائی جاتی ہے، کبھی وہ ضد کرتا ہے نہیں کھانی، بچہ ہوتا ہے وہ کڑوی دوا سے دور رہتا ہے، لیکن گھر والوں کو پتا ہے کہ اسی دوا سے اس کو فائدہ ہوگا تو زبردستی کر کے پکڑ کے بھی پلا دی جاتی ہے. جب وہ دوا پی کے وہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ اپنی غذا مکمل لینے لگتا ہے تو وہ ایک بہترین نوجوان ثابت ہوتا ہے. شروع شروع میں گناہوں میں گھرنے کی وجہ سے دل اور ایمان اور روح کی توجہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے اعمال کے اندر لطف نہیں آتا، لذت نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے آپ نماز کو ایک دوائی کے طور پر استعمال کرنا شروع کرنے پابندی سے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی غذا نماز بن جائے گی. جیسے بھوک لگتی ہے طلب پیدا ہوتی ہے، جیسے پیاس لگتی ہے تو طلب پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا حکم جب آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ نماز کی طرف تڑپتے ہوئے بھاگیں. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. آج کل کے حالات کیا ہیں کہ نماز کے دوران پتہ ہی نہیں کہ کون سی رکعت ہے، یہ نہیں معلوم کہ امام صاحب نے کیا تلاوت کی، یا اگر موجود بھی ہیں ذہنی طور پہ اور الفاظ بھی کہے جا رہے ہیں تو ذہن کہیں اور ہے. اس بارے میں میں آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھ سکو. یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ابتدا میں جبکہ اسلام میں احکام میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں مسلمانوں میں نشے کو جائز سمجھا جا رہا تھا اور استعمال کیا جا سکتا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو وجہ بیان فرمائی ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کہہ رہے ہو. یہ مقصد ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو. شراب کے نشے میں انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بظاہر وہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور، اس کا دماغ کہیں اور اس کا زبان کچھ اور بول رہی ہے. بالکل اسی طرح اگر ایک بندہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہے، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس فاتحہ کی کیا عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب کلام ہے یہ، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں قرآن کی جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ کتنی عظیم آیتیں ہیں، بس صرف اپنا ڈیوٹی پوری کر کے اور چار رکعت پڑھ کے بھاگنے کے چکر میں ہے. تو یہ آدمی اس آدمی سے زیادہ دور نہیں ہے جو شراب کی حالت میں نماز پڑھتا ہو. اور اس آدمی کا کیا انجام ہے؟ فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز کے اندر بے توجہ ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اپنی نمازوں کو درست کرنے سے ہی ہماری اصلاح شروع ہوگی، خواہ وہ ہمارے ایمانی اصلاح ہو، خواہ وہ ہماری جسمانی اصلاح ہو، یا وہ ہماری معاشرتی اصلاح ہو. لیکن جب تک ہم اللہ کے سامنے صحیح سے عبادت نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالی کے سچے اور ایمان والے بندے نہیں بن سکتے. جب ہم سچے اور ایمان والے برگزیدہ بندے بن جائیں گے تو پھر وہ مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اذا صلی العبد اقبل اللہ الیہ، جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، غور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا دعا ہے، فوری طور پہ قبول کی جائے. اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تجلیاں نازل ہوتی ہیں. جو آپ سنتے ہیں، ہمارے اسلاف نے دو رکعت پڑھی، دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دعا قبول فرما لی. اور ایسے کام اور ایسے مہم کام جو بظاہر ناممکن لگتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک دعا کے اوپر وہ آسان فرما دیے. اس لیے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھنا اور دعا کرنا جانتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے ہم سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فرض فرمائی ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے، یہ بہت برا مقام ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں بار بار اس سے غلطی ہو رہی ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ذہن اور اس کا دماغ حاضر نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کا خشوع اور خضوع حاصل نہیں. ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لانا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اسلام میں اور ایک نماز وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے؟ ہم بچپن سے تعلیم میں بڑی کوشش کرتے ہیں. ایک پڑھے لکھے آدمی میں اور ایک جاہل آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بچپن سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور جاہل آدمی وہ کچھ نہیں سیکھ سکا. آج کل کے زمانے میں انگریزی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور ڈگریاں حاصل کرنے میں لاکھوں روپے بہا دیتے ہیں. نہ جانے کہ وہاں بچہ جا کے کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، لیکن اعلیٰ ترین ادارے کی ڈگری ہونی چاہیے. میرے محبوب سامعین کرام، ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے یہ کس قسم کی نماز پڑھتے ہیں. آگے جا کے جب یہ اس آنے والی نسل کے نوجوان ہوں گے، تو آیا ان کے اندر وہ مقام اور وہ جذبہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے پردے ہٹا دیے جائیں ان کے اور ان کے درمیان. اگر واقعی ہم ایک اسلامی جذبہ رکھتے ہیں، اگر واقعی ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے ہمارے اسلاف کو جو مقامات عطا فرمائے اور ان کو جو ترقیات عطا فرمائی ایمان کی اور اسلام کی عمل کی، تو پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا، سنتوں کے مطابق کرنا ہوگا، نوافل اور مستحبات کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یقینی بنانی ہوگی کہ ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ. اگر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو ہم بظاہر دیکھنے میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور باقی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں جو فائدے مطلوب ہیں، جو رحمتیں مطلوب ہیں، جو فضائل مطلوب ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکتے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال میں اور نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کے اپنے خاص فضل و احسان سے پریشانی دور فرمائیں، جو کسی کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی راحت عطا فرمائیں، آرام عطا فرمائیں، سکون عطا فرمائیں. جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں. جو دنیا سے ہمارے مرحومین گزر گئے حالت ایمان پہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو روشن فرمائیں، جنتوں میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناقص ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ٹوٹا پوٹا عمل، اللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر قبولیت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسی میں توفیق عطا فرمائے، اور انہی اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، کعبہ مشرفہ اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھے فتنوں سے اور دشمنوں کی سازشوں سے، اور تمام عالم اسلام کو وہاں خیر و عافیت کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے. پاکستان جو دین اسلام کا ایک قلعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، سازشوں سے، فتنوں سے، مصائب سے، قحط سے، آسمانی آفات سے، زمینی آفات سے، حوادث سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام پاکستان کو، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں خیر و برکتیں نازل فرمائے. یہ ملک ہم نے حقیقت میں جس کام کے لیے لیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر سکون سے آرام سے اور امن سے عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ابھی تک ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر سکیں اور اس سرزمین کے اوپر قال اللہ اور قال رسول والے احکام کو جاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مدارس کو، مساجد کو اور دین کے مراکز کو، مسلمانوں کے مختلف مراکز کی حفاظت فرمائے، اور جو اتنے مشکل حالات کے اندر پرفتن دور میں دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وحدت پہ اور توحید پہ اور حقانیت پہ سنت کے اوپر کھڑے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام علماء، مجاہدین اور طلباء اور مبلغین اور ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ان کا ایمان اور جذبہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو عوارض ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد دور فرما دے، اور توحید کا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا جو چشمہ فیضان یہاں سے جاری اور ساری ہے، سارے عالم اسلام میں اللہ کے فضل سے اس کا استفادہ پھیل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قیامت تک قائم و دائم فرمائے۔ یہاں جو حضرات موجود ہیں اور کسی دعا کا کہنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرمائے۔ جو موجود نہیں ہیں اور یہاں آنا چاہتے تھے یا کسی دنیا کے کونے میں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادیں عطا فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کو دن دگنی رات چگنی ایمان میں، عمل میں ترقیات عطا فرمائے۔ جامعہ عربیہ اسد العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات اور اس کے ادارے، اللہ تبارک و تعالی ترقیات عطا فرمائے، اور دین اسلام کے اس عظیم ادارے کو جیسے پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا مقام عطا فرمایا، پورے عالم اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی تا قیامت یہ مقام قائم و دائم رکھے، ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو تا حیات اور لمبے عرصے تک اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا تو چند روزہ ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ پل صراط میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا